موبائل کو بند کرنا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، غلط بات ہے، بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا موبائل بج رہا ہے، لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنا جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے، اچھا بھولنا تو معاف ہے، لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے، تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی، دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی، قصر ہو گئی نماز. اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذل یدین تھا، اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کے اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے، جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی، چاہے بھولے سے بھی ہوئی، تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی، تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جی ہاں، دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی، اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں، صحیح ابو داؤد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ، تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم لوگ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ جوتے اتار رہے تھے، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں، جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا، یہ حرکت ہے نماز کے اندر، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے، اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے، خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائی سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں، وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو، تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کو اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے، پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق، جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے، لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی، جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور عمران بن حصن رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے۔ اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے، سانپ ہے بچھو ہے، تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو، جائز ہے، اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے، کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے، لاٹھی ہے کوئی چیز ہے، اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو، اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے، مٹی ہے اوپر نیچے ہے، آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے، جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے مسجد، اندر جگہ نہیں ملتی، لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں، ایک دفعہ جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے، شیشہ پڑا ہے کوئی اور چیز ہے، تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے، اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں۔ اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو، یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے، کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ، اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کر جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران۔ اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے۔ نماز میں خوف سے رونا، اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی، اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے۔ تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے۔ اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے، اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو آخرت کی سوچ، جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خوشو خضوع زیادہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جسے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن یا ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنے بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور قرأت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے, میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا, یہ جائز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھائے نماز کے دوران, جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے, اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے, جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے, آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے, اور شدید گرمی ہے, دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو, اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں, زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے, تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں, یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا, اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے, اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے, اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے, ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو, فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے, فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو, اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں, کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے کوئی حرج نہیں سنت کو قائم کرنے کے لیے, خاص طور پر سفر کے دوران اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات, ایک کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں, اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں, گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتے سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے, ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں, کارپیٹ بھی نہیں تھے, تو مٹی پاک ہے جوتوں کو پاک کر دیتی ہے, سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں, اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے, تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے, جیسا ابھی بیان کیا موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے, اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں, ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے, یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا, یہ متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد و نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے, جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے, اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے, جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا, صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم, جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لسام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے, نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر, عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے, پاکستان انڈیا میں دیکھتے کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں, کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا, یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا, اسے سدل کہتے ہیں, اور یہ درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں، خوشو خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں، اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالی نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا، انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے، خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں، شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا، رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا، سجدے میں اسے پورا جھکا دینا، یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی وہ نماز نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے، ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو، سر کو جھکاؤ، سیدھا رکھو، پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے، پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو، کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں، تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں، اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، انہیں مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں، دونوں طرف اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں، حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے، نماز ساقط نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے قبر میں تھوڑا سا درد ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے. مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے، 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ، کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ساقط ہو جاتی ہے، یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں، تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخری وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت ایک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے اخذ کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا مطلب ہے موت، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے, وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں, ابو الوہ مجوسی آتا ہے اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے, خون ٹپک رہا ہے, نماز کی فکر ہے, اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے, وفات پا گئے, انہیں ہلا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں نے کہیں پتا چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز, اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے, انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آخری وقت ہے, سکرات لگی ہوئی ہیں, کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو, آپ پر نماز فرضی نہیں ہے, پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو, شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے, اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے, جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا, ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی, سب مر جائیں گے, لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو, جس زندگی ساری حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی قدر کی ہو. ہم لوگ تمنا کرتے ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے, کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں, اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا, یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے, زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو, سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں, تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد, سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد, نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ تعالیٰ تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے, اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو واحد لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ, اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا. کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ, ولا نعبد الا ایاہ, لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے, نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے, اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے. سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں, چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے, صرف اس لیے تاکہ نماز کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے, پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. اور اپنی یہ نماز, جو نماز ادا کر رہا ہے, اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے گل گرا کر یہ دعا مانگ رہا ہے, یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. 99 ہو جاتے ہیں اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا. اور اسے مسلم کی روایت ہے, فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. صحیح ترمذی کی روایت ہے, یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا. یہ پڑھنا مسنون ہے, صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک. یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے. آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد, یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق پڑھنا. پھر سورۃ ناس, قل اعوذ برب الناس پڑھنا. یہ صحیح ابو داؤد و ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں, اور باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر, اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اجتماعی دعا, مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا پڑھتا ہے, اور باقی جو نمازی ہیں, مامومین جو ہیں, مقتدی جو ہیں, وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں اذکار مسنونہ کے, اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعا میں نے بیان کی ہے یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی, کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں, بعد جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں, یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں. اگر آپ بہتری چاہتے دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں نہیں دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے, وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتاب سے ایک ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں, اگر آپ وہ لے لیں اس میں سب دعائیں, ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں, آپ خود بھی پڑھیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. قیمت گناہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا, اسے علم بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یا اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے میں تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیحیں تھیں, تسبیحیں تو اس دور سے پہلے سے بھی تھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے, بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے، 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے، 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے، 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا، پھر بیان کرتے ہیں۔ سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور، انسان کی کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، احسان کرنے والا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں۔ اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے، یہ 2 سجدے ہیں اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ سلام سے پہلے کب کیا جائے گا، بعد میں کب کیا جائے گا، یہ مختلف احادیث میں آیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے، طالب علم نہیں ہے، بھول جاتا ہے تو بعد میں کر لے درست ہے، پہلے کر لے بھی درست ہے، سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے، ابھی بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے، آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے، نماز میں یا زیادتی ہو، نمبر 2 یا کمی ہو، نمبر 3 یا شک پڑ جائے۔ اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے، یہ واجب ہو سکتا ہے، یہ سنت ہو سکتی ہے، جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں، واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز نہیں، اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے، جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے، اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے، اور یہ قول 2 طریقے کا ہوتا ہے، یا تو نماز کے اندر کا قول ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا، سبحان رب الاعلی پڑھنا، سبحان رب العظیم پڑھنا، ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلی پڑھ، سبحان رب العظیم پڑھ چکا رکوع میں نہیں، بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا، تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے، بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں۔ نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، 2 سجدے دے، سہو کے سنت ہے، اگر نہیں بھی دے گا 2 سجدے کوئی حرج نہیں۔ اگر نماز میں کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، 2 سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے، اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو، دنیا کا کوئی بات ہو، کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو، کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ قول کے 2 قسمیں ہیں، ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو، یعنی سبحان رب الاعلی ہے، سبحان رب العظیم ہے، اللہ اکبر ہے، قرآن مجید کوئی آیت ہے، اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے، بھول سے، جان بوجھ کے نہیں، بھول سے، اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے، اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران، یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں، نماز کے خارج کے الفاظ ہیں، دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے، تو اس کی نماز باطل ہے، نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو، جو فعلی ہو، عملی ہو، عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے، اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے، نماز کے دوران، مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت پڑھی، 5ویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں 4th رکعت ہے، پھر اسے یاد ہے کہ 5ویں رکعت ہے، اس وقت بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور سلام کر کے، یہاں پہ سلام پہلے ہے، 2 سجدے کر کے پھر سلام کرے۔ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر 1 رکعت زیادہ ہو گئی ہے، اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے، رکعت پورا نہ کرے یہاں پہ، یہ رکعت جو ابھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں, ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے, کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا, اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں, فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے, اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا, پھر دو سجدے کرے, اس کا التحیات نہیں پڑھنی, سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی, التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے, دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی, زیادہ پڑھی, ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے, اگر اسے فوراً یاد آ جائے یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے, فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے, مسجد میں خارج ہو گیا, نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا, اسے یاد آئے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے, اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے, اگر نماز میں کمی ہو جائے, اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے, ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے یا ایک رکعت چھوڑ دی ہے, اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے, کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں, رکن کم ہو گیا یا واجب کم ہو گیا یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا, ذرا غور سے سننا, سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے, دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے, تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں, تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت, اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو, رکوع بھی کر چکا ہو, پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو, دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا دوسرا نہیں دیا, تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت, اگر اسے یاد نہیں آتا, نماز پوری ختم ہو گئی, اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا, تو کیا کرے گا, نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایک رکعت پوری پڑھے گا, قیام پورا, سورہ فاتحہ, رکوع کرنا, پھر سر اٹھانا رکوع سے, پھر دو سجدے کرنا, دو سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھے گا, پھر سجدہ کرے گا, سلام پھیرے گا, پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی, سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے, تو فوراً بیٹھ جائے, وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا, کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا, ایک رکعت پوری ادا کرے گا پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے, ایک شخص سے تقریبا تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری, یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں رکن کے لیے, اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے, رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا پھر دو سجدے کرے گا, اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے, تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں اور وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں, رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے. اگر بھول گیا, بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہیں سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے, دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں, کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری ہے تیسری, سوچتا ہے اسے فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ دوسری ہے تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے, کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی, ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی. تو دوسری سمجھے گا اسے, تیسری نہیں سمجھے گا, کیونکہ حدیث میں آیا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, 2 میں ہے, 3 میں ہے؟ 2 پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو 2 میں ہے, تو 2 ہی سمجھے گا اور 2 رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا, اور نماز کے بعد 2 سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے, اسے مسلمان کو, نمازی کو بچنا چاہیے. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں نے 2 رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی, اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے, کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے. تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. جیسے پہلے بیان کیا, صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے. وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں سے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا, نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا, 2 طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر 3 دفعہ تھوکنا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے, تھوک کہنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کے مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.